السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مشترکہ کتاب تحریر کرنے پر سابق پاکستانی جرنیل سے فوج نے وضاحت طلب کر لی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
حکومت سے مذاکرات کے لیے پشتون تحفظ تحریک نے اپنے جرگی کی شرکا نامزد کر دیے۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
اور عالمی خبروں میں، جنوبی اور شمالی کوریا کے سربراہان کی کوریائی سرحد کے قریب ملاقات، امریکہ کے ساتھ شمالی کوریا کے مشترکہ اجلاس پر تبادلہ خیال۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل اسد درانی نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر جو کتاب تحریر کی ہے، اس پر فوج نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہیں 28 مئی کو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں طلب کیا ہے تاکہ وہ کچھ بیانات کے بارے میں وضاحت کریں۔ پاکستان کے فوجی اور سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی کو فوج کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وضاحت کے لیے طلب کیا ہے اور غیر جانبدار حلقوں کے خیال میں اگر سابق لیفٹیننٹ جنرل فوج کو مطمئن نہ کر سکے تو ان کے خلاف انضباطی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ ایک مشترکہ کتاب تحریر کی تھی، جس کے مندرجات سامنے آنے پر پاکستان کے خاص طور پر سیاسی حلقوں میں اس پر شدید تحفظات دیکھنے میں آئے تھے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر بتایا کہ اسد درانی نے اس کتاب میں بہت سے موضوعات کو حقائق سے برعکس تحریر کیا جو کہ فوج کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، لہذا انہیں پیر کو فوج کے صدر دفتر میں آ کر وضاحت پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان کے بقول فوج کا ضابطہ اخلاق تمام حاضر سروس اور سابق فوجیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اسد درانی سے منسوب یہ بات بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی خفیہ آپریشن کے بارے میں کہا تھا کہ اس بابت اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پوری طرح سے آگاہ تھے۔ تاہم یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی حکومت اور فوج اس کارروائی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی امور کے تجزیہ کار امجد شعیب بھی ایک کتاب کے مصنف ہیں۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں اسد درانی نے جن واقعات کے بارے میں لکھا ہے وہ فوج کے موقف سے مطابقت نہیں رکھتے اور فوج میں بھرتی کے وقت جو حلف لیا جاتا ہے اس کی پاسداری سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لازم ہوتی ہے۔
کیونکہ حلف اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ حلف ختم نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو یا اس مسودے کو وہ ویٹنگ اس کی کروائے، اس کو کلیئر کروائے اپنے جی ایچ کیو سے، آرمی سے۔ اس میں اس نے کوئی راز کی بات نہیں فاش کی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو پتا تھی یا ریلیونٹ تھی، کیونکہ وہ 25 سال پہلے اسد درانی سروس سے فارغ کر دیا گیا تھا اور 25 سال پرانی باتیں کوئی ایسی وہ آج ریلیونٹ بھی خاص نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے آرمی کے باس سٹانس میں ان کو جھٹلایا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی سزا نسبتاً سخت نہیں ہوتی اور ان کے خیال میں اگر اسد درانی فوج کو مطمئن نہ کر سکے تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔
ان کی سیریسنس دیکھتے ہوئے پھر سزا تجویز کی جائے گی، کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہ وہ ابھی بھی پینشنر ہیں، حکومت پاکستان سے پینشن لیتے ہیں، یہ ان کا تعلق حکومت پاکستان سے ختم نہیں ہو چکا، افواج پاکستان سے ختم نہیں ہو چکا، وہ پینشنر ہیں، ان کی پینشن بند کی جا سکتی ہے۔
ایک روز قبل ہی سینیٹر رضا ربانی نے ایوان بالا میں بات کرتے ہوئے اس کتاب پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی مشترکہ کتاب غیر فوجی شخص نے لکھی ہوتی تو اس کے خلاف غداری کے فتوے آنا شروع ہو جاتے اور آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ بعد ازاں چیئرمین سینٹ نے اس بابت وزیر دفاع سے جواب طلب کر لیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف، جو کہ حالیہ دنوں میں فوج کے سابق عہدیداروں کی طرف انگشت نمائی کرتے آ رہے ہیں، نے بھی اس بارے میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ تاہم تجزیہ کار امجد شعیب کہتے ہیں کہ اسد درانی چونکہ اب ایک عام شہری بھی ہیں، لہٰذا اگر حکومت چاہے تو وہ ان کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کرنے کی مجاز ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ۔
جنرل اسد درانی کی کتاب دس پائے کرونیکلز کے منظر عام پر آتے ہی اس پر سول اور فوجی حلقوں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ ایک سابق فوجی افسر اور ملک کے انٹیلیجنس اداروں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سابق سربراہ کی اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کے مندرجات پر توجہ زیادہ ہے اور خاص طور پر پاکستان کے فوجی حلقوں نے اسے متنازع اور بعض اوقات پاکستان کے موقف سے متصادم قرار دیا ہے۔ کتاب کے مصنف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو 28 مئی کو جنرل ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا اظہار فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کیا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ فوج کو ان سے شکایت ہو سکتی ہے۔
ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ ان کو نہیں لکھنی چاہیے تھی یا کم سے کم ہم سے پوچھ کے لکھنی چاہیے تھی، اور ایسے تو میرے خیال میں کوئی خاص ضوابط تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اتنے سینسیٹیو ادارے میں رہے ہیں جیسے، اور آپ کا فوج سے بڑا تجربہ بھی رہا ہے اور آپ کو ایسے معلومات حاصل ہیں جو کہ کافی سیکرٹ نوعیت کے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے کتاب لکھی بغیر ہمارے پوچھے ہوئے، اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متنازع ہیں، تو میرے خیال میں اس پر کچھ ان کی شکایات ہیں اور تنقید ہوئی ہے۔
جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ کتاب کے مطالعے سے انہیں اندازہ ہوا ہے کہ بعض مندرجات پاکستان کے موقف کے برعکس ہیں۔ طلعت مسعود مزید کہتے ہیں کہ چونکہ جنرل درانی نے یہ کتاب بھارتی انٹیلیجنس کے ایک سربراہ کے ساتھ مل کر لکھی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کی رہنمائی حاصل کرتے۔
انہوں نے جو رو کے وہ تھے چیف، ان کے ساتھ مل کر کتاب لکھی، اس میں کوئی حرج نہ ہوتا کہ اگر یہ بتا دیتے اور ویٹ کرا لیتے اپنی کتاب کو، تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہوتا اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے خاص طور پر کتاب پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ربانی کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت اور پاکستان کے موجودہ تعلقات اپنی کم ترین سطح پر ہیں، اور دوسری جانب دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ مل کر ایک کتاب لکھتے ہیں۔ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں،
انڈیا سے ہمارے اس وقت تعلقات اتنے تلخ ہیں اور اس قسم کے رشتے ہیں، تو اس لیے ایک لحاظ سے یہاں کافی دیر کہنی پائی گئی جب یہ کتاب نکلی ہے۔
اس کتاب کے بارے میں بھارت میں کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم بھارت کے سیاسی تجزیہ کار ونود شرما کہتے ہیں کہ کتاب کے مصنف اور معاون دونوں انتہائی ذمہ دار شخصیات ہیں، اور انہوں نے اگر کچھ لکھا ہے تو اسے سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔
دیکھیے، اس کتاب کو بہت ہی سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو انٹیلیجنس میں اتنا لمبا سمے گزارا جنہوں نے، وہ بہت آسانی سے اپنی اسٹیٹ سیکریٹس ریویل نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب انہیں کے لیے یوزفل ہوگی جن لوگوں کو اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ، اور انڈیا پاکستان ریلیشن کے اتہاس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو نریشنز ہیں، ایک آپ کی طرف کا انٹیلیجنس سے اور ایک ہماری طرف سے۔
جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ جنرل درانی کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی ہو، مگر امکان یہ بھی ہے کہ کوئی عام شخص کسی سول عدالت میں شکایت لے کر جائے۔ یہ بات ممکن صحیح، مگر جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ملکی مفاد کے خلاف ہے تو اس کی شکایت حکومت کو درج کروانی چاہیے۔
تو یہ ریاست یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو سوچے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، انڈیویجل کی بات ہے، انڈیویجل جا تو سکتا ہے، لیکن سوال ہے کورٹ میں کیوں جائے اور کورٹ کیوں آرڈر پاس کرے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی فرض چلے، کیونکہ کورٹ میں جانے کا رواج اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اگر کورٹ میں چلا بھی جائے گا تو کورٹ تو پھر بھی جا کے حکومت وقت کو کہے گی۔
پاکستان میں یہ کتاب شدید متنازع صحیح، مگر بھارت کے ونود شرما کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کسی نئے باب کا اضافہ کرے۔
ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک نیا چیپٹر لکھا جائے بھارت اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے بارے میں، جو کہ اچھا ہو اور جو کہ امن پیدا کرے ہمارے خطے میں۔
مدثر منظر، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی چینل بول کے میزبان عامر لیاقت حسین پر 30 دن کی پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر آن ایئر نہیں آئیں گے۔ پیمرا کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں اس پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا گیا کہ جمعرات کو عامر لیاقت حسین نے عالم کے بول نامی سیگمنٹ میں متنازع ریمارکس دیے تھے۔ عامر لیاقت حسین پر اس سے قبل بھی متعدد بار مختلف متنازع بیانات کے باعث پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کا بیان کہ امریکی سفارتکاروں کے خلاف پاکستان میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے کہ پس پشت محرکات پر نفیسہ ہدبائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
ہم امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کے اسلام آباد پر الزام کی خبر سے شروع کریں گے کہ وہ امریکی سفارتکاروں سے ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ترکی میں اور الجیریا میں سابق سفیر مشتاق مہر، یہ بتائیے، آپ اسلام آباد میں امریکی سفارتکاروں سے ملتے ہوں گے، وہ لوگ آپ کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟
یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے جی، یہ پرانے ریگولیشن ہیں جس میں دو قسم کے ریسٹرکشن ہوتے ہیں ڈپلومیٹس پہ۔ ایک تو جنرل ریسٹرکشن ہوتی ہے، ساری دنیا میں ایک سا اصول ہے کہ آپ کیپیٹل کی میونسپل لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے، جانے کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیوں جائیں گے، کب تک رہیں گے، کہاں رہیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے بائی لیٹرل ہوتا ہے جس میں آپ نے دوسری اسٹیٹ کو اینیمی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہو، جیسے پاکستان، ہندوستان۔ یہ جو امریکہ پاکستان کا ریلیشن شپ ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک تو اسٹریٹجک لیول پہ، ملٹری لیول پہ، کیونکہ ہمارا ملٹری ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے، اور دوسرا سیویلین لیول پہ۔ یہ جو نئی ریسٹرکشن ہیں یہ بنیادی طور پہ شکیل افریدی صاحب کی وجہ سے ہیں، کیونکہ رپورٹس آئی تھیں کہ شکیل افریدی صاحب کو نکال کر بھگانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف سیکورٹی ٹائٹ کی گئی اور امریکن اور دوسرے ویسٹرن ڈپلومیٹس کو ان ایریاز میں ایکسیس لینے سے انکار کیا گیا جہاں پہ شبہ ہے کہ شکیل افریدی صاحب کے سیف ہاؤس ہیں۔
پروفیسر فیضان حق، آپ بتائیے، شکیل افریدی کا جو معاملہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر روسی ایجنسیز نے پلانٹ کی تھی کہ سی آئی اے نے کوشش کی کہ ان کو پاکستانی جیل سے نکالا جائے، کیا افریدی، شکیل افریدی وجہ ہے یا پھر اور کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر مائک پومپیو نے یہ بیان دیا؟
اس وقت جو بیان آیا ہے پومپیو صاحب کا، وہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپس کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہا، مدد نہیں کر رہا۔ جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں امریکن ڈپلومیٹس پر، وہ ابھی ہمارے فاضل دوست جو ہیں مہر صاحب، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو سینسیٹیو ایریاز ہیں پاکستان کے، جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ سینسیٹیو ایریاز ہیں، اس میں بہت سی ریسٹرکشنز نہ صرف امریکن ڈپلومیٹس پہ بلکہ دوسرے ایسے ڈپلومیٹس پر بھی ہے جن کے بارے میں پاکستان جو ہے جس کی ریزرویشنز ہیں۔ جب ایک ملک ایسا کرتا ہے تو دوسرا ملک اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو رد عمل ہے وہ امریکہ میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہری بات جو ہے، جس کو کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپس جو ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ ایسے نہج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک پیک پوائنٹ پر جانا ہے، جہاں پر کچھ الٹیمیٹلی کچھ لین دین ہوگا، کچھ لے اور کچھ دے کا فیصلہ ہوگا، اور تب یہ نارملائزیشن کی طرف جائیں گے۔
ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر فیضان حق، اور اسلام آباد سے تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 4 ایسے مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو پاکستان کی جانب سے سرحد پار کر کے متنازع علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق ہفتے کے روز فوج شمال مغربی حصے میں باغوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے، تاحال کسی بھی عسکریت پسند گروپ کی جانب سے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان ہفتے کی دوپہر دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان موجود سرحد کے قریب اپنی شمالی کورین ہم منصب کیم جونگ ان سے ملے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ شمالی کوریا اور صدر ٹرمپ کی ممکنہ ملاقات کے لیے کیا تیاری کی جائے۔ حکام کے مطابق مسٹر مون اتوار کی صبح مسٹر کیم کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال اور تبادلہ خیال پر روشنی ڈالیں گے۔ جنوبی کوریا نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان پیش رفت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جسے صدر ٹرمپ نے پہلے منسوخ کیا اور پھر 12 جون کو سنگاپور میں شمالی کوریا کے صدر کیم کے ساتھ تاریخی اجلاس کی یقین دہانی کرائی۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہ ملاقات اب بھی ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کے اعلی حکام اس مجوزہ ملاقات کے بارے میں خوش امید ہیں اور ان کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے کسی غیر متوقع اقدام سے مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جاسوس سے من اونوں کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ مجوزہ ملاقات کے بارے میں اب بھی پر امید ہیں. جمعے کے روز انہوں نے کہا, ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی. اب دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. واضح ہے کہ ٹرمپ نے اچانک مجوزہ سربراہی ملاقات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے شمالی کوریا کے ایک متنازع بیان کے جواب میں یہ اندیا دیا تھا. اس فیصلے نے اتحادیوں کو حیران اور ششدر کر دیا. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا تھا کہ وہ سخت پریشان ہوئے ہیں. بہرحال اب شمالی کوریا کا خاصا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے جو مصالحانہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کا متمنی ہے. ٹرمپ نے اشارتاً کہا ہے کہ دائیں بائیں ہونا حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنا کھیل کھیلتا ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہی ہے. دوسری طرف تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب سارا کام سفارتکاری کا ہے اور سفارتکاروں کو ان مذاکرات کی باگ ڈور سنبھالنی چاہیے. آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے ڈیرل کیمبل کہتے ہیں,
نارتھ کورین فارن منسٹر اور امریکن سیکرٹری آف سٹیٹ آر گونا ہیو ٹو سٹ ڈاؤن.
شمالی کوریا اور امریکہ کے وزراء خارجہ کو مل بیٹھنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ فریقین کیا چاہتے ہیں. نہ صرف وزراء خارجہ کی سطح پر بلکہ اس سے بھی نچلی سطح پر سفارتی مذاکرات جاری رہنا چاہیے اور صرف اسی صورت میں ہم سربراہی ملاقات کے امکانات کو روشن دیکھ سکتے ہیں. اسی ادارے کے ایک اور تجزیہ کار جیمز میکیون کا کہنا ہے,
At this point, we need to stress diplomacy over military options. Even if the summit is not happening, that is not the end of diplomacy. I think the Trump administration knows.
اس وقت ہمیں فوجی اقدامات کے بجائے سفارتکاری پر زیادہ زور دینا چاہیے. اگر سربراہی ملاقات نہ بھی ہو سکے تب بھی سفارتی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات سے آگاہ ہے. بہرحال 12 جون آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے اور معاملات اس سے پہلے ہی طے ہو جائیں گے. یعنی شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات کے انعقاد کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ وہ چینی مواصلاتی کمپنی زیڈ ٹی ای کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ گئے ہیں جس سے ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے چین کے ساتھ اعلی سطحی تجارتی مذاکرات کی راہ ہموار ہو گئی ہے. یہ مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے. معاہدے کے تحت زی ٹی ای اپنی ٹیم کو بے دخل کرے گی اور اس کی جگہ امریکی افسروں کو تعینات کرے گی اور جرمانہ بھی ادا کرے گی. اس معاہدے میں یہ جرمانہ سر فہرست ہے. ایک اندازے کے مطابق $1 بلین زی ٹی ای پہلے ہی ادا کر چکی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی رہنما امریکہ کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ایک نارمل ملک کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر امریکی شہری ایران آئیں گے اور اس سے ایک دوست ملک کا برتاؤ کریں گے. وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں مائک پومپیو نے کہا کہ رواں ہفتے قبل ازی ان کی طرف سے ایران سے متعلق واضح کی جانے والی حکمت عملی کا مقصد ایران کے رہنماؤں کے لیے ان شرائط کو عائد کرنا ہے تاکہ وہ عام رہنماؤں جیسا رویہ اختیار کریں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوی کی خصوصی سیل ٹیم کے 6 ارکان کو سن 2002 میں اپنے ایک ساتھی کو بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے جرات مندانہ اقدامات پر اعلیٰ ترین فوجی اعزازات سے نوازا ہے. پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی کارلا باب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
صدر ٹرمپ نے ریٹائرڈ ماسٹر چیف اسپیشل آپریٹر برٹ سلیبنسکی کو میڈل آف آنر سے نوازا جو یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے ساتویں نیوی سیل ہے.
تھرو یور ایکشنز یو ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ دیئر از نو لو مور پیور اینڈ نو کریج مور گریٹ دین دی لو اینڈ کریج دیٹ برنز.
آپ نے اپنی کاروائیوں سے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی محبت اس محبت سے زیادہ خالص اور کوئی بھی جرات اس جرات سے بڑھ کر نہیں ہوتی جو حب الوطن امریکیوں کے دلوں میں بھڑکتی ہے. ہم آزاد ہیں کیونکہ آپ جیسے فوجی اپنا پسینہ, اپنا خون اور اپنی زندگیاں اگر ان کے پاس ہوں تو وہ ہماری اس عظیم قوم کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. سلیبنسکی کا مشن افغانستان میں القاعدہ دشمن کے علاقے میں برف سے ڈھکے ایک پہاڑ پر تھا. تقریباً اس کے فوراً بعد جب ان کی ٹیم پر دشمن نے فائر کیا اور ان کے ہیلی کاپٹر نے کریش لینڈنگ کی, اس ہنگامی صورتحال میں سیل کا ایک رکن نیل رابرٹس ہیلی کاپٹر سے باہر گر گیا اور گروپ سے الگ ہو گیا. ایوارڈ حاصل کرنے والے برٹ سلیبنسکی کہتے ہیں, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے اور نیل کو بچانے کی ایک فوری کوشش کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر سلیبنسکی کے جو اپنے محدود عملے اور محدود اسلحے کی حامل ٹیم کے ساتھ پہاڑ پر واپس گئے.
A lot of things were not going in our favor, but I didn't think that I could wait until
بہت سے حالات ہمارے حق میں نہیں جا رہے تھے, لیکن میرا خیال تھا کہ میں ان کے اپنے حق میں ہونے تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری ٹیم کے ساتھی کے پاس اتنا وقت تھا۔ میں جانتا تھا کہ واپس جانا میرے لیے ایک یک طرفہ ٹرپ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ایوارڈ حاصل کرنے والے سلیبنسکی کے، جنہوں نے اپنی یونیفارم پر گولیوں کی بوچھاڑ کے دوران دستی بموں سے حملہ کرتے ہوئے، فضائی حملوں کی ہدایت دیتے ہوئے القاعدہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور پھر اپنے ٹیم کے شدید زخمی ساتھیوں کو نیچے پہاڑ کی ایک برف پوش چوٹی تک لے کر پہنچے۔ اور اب جب ان کے گلے میں اعزازی تمغہ ہے، ایک عشرے سے زیادہ عرصہ قبل ان کی ذاتی قربانی اور بہادری کی داستان دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
براعظم افریقہ میں قائم دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کی امریکی کوششوں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی بہت زیادہ پریشان کن یا خطرناک مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گروپ مسلسل اپنا اتحاد بدلتے رہتے ہیں، کوئی ایک گروپ یا نظریہ ان کے پیش نظر نہیں۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں یا گروپ اب ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں بآسانی منتقل ہو رہے ہیں۔ مغربی اور افریقی دفاعی خفیہ کے حکام کے مطابق اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ درجے کی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے جنگجو کسی بھی دوسرے گروپ کے لیے یا بعض اوقات دو مختلف گروپوں کے لیے ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آئرلینڈ میں اسقاط حمل سے متعلق حقوق کے ضمن میں ہونے والے تاریخی انتخاب کے سلسلے میں ووٹنگ کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں دو ایگزٹ پول کی رائے ہے کہ وہاں اس تحریک کی جیت ہوئی ہے۔ وزیراعظم لیو وارڈکار نے ہفتے کے روز ڈبلن میں صحافیوں کو بتایا کہ نتائج کچھ انقلابی ہیں۔ مسٹر وارڈکار نے کہا کہ عوام نے آواز اٹھائی ہے اور جو ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ایسے انقلاب کا ابھرنا ہے جو آئرلینڈ گزشتہ کچھ عرصوں سے سامنے آ رہا ہے۔ ابارشن یا اسقاط حمل کے ایک مخالف گروپ کا کہنا ہے کہ انتخابات کا نتیجہ تاریخ میں ایک المیہ کی حیثیت رکھے گا۔ گروپ نے بیان میں ممکنہ شکست کا بھی ذکر کیا۔ سرکاری نتائج ہفتے کو دیر گئے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا فائدہ براہ راست عام لوگوں کو پہنچا ہے اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تیزی سے فروغ حاصل کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں چین کی بڑی ای کامرس کمپنی علی بابا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری کو اگرچہ خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں پہلے سے موجود چھوٹی آئی ٹی کمپنیوں کو کچھ تشویش ہو چلی ہے۔ بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر شہزاد احمد کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ابھرتی ہوئی مقامی آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اس قسم کی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
ماضی میں پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ ملک تصور کیا جاتا رہا ہے، مگر حال ہی میں اس تاثر میں تبدیلی آئی ہے اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کو بہت ترقی ملی ہے۔ علی بابا کی آمد کتنی حوصلہ افزا ہے، اس بارے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے سابق وزیر اور حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی اویس احمد لغاری کہتے ہیں،
آئی ٹی کے کمپنیز کے اوپر تو اس قسم کے بڑے پلیئرز کے آنے سے جی مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اوور آل ایک بہت ہی مثبت افیکٹ آئے گا، اس لیے کیونکہ اسی قسم کے جو پاکستان کے اندر جی اسٹارٹ اپس ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو پھر اس قسم کے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے مختلف جو پروڈکٹس کو اور ان کو سروسز کو بائی ان کر کے اپنے پلیٹ فارمز کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے اس کو وسیع تر کرتے ہیں۔ تو علی بابا کے آنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی، میرے خیال میں ان کی ایکسپرٹیز ٹرکل ڈاؤن کریں گی، تو یہ بہت ایک خوش آئند چیز ہے۔
لغاری پاکستان جیسے وسیع آبادی والے ملک میں آئی ٹی کے فروغ سے مطمئن ہیں۔
پاکستان کے اندر جب سے 3G اور 4G کی سروسز کا انعقاد ہوا ہے تو فاسٹ سپیڈ کی جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروسز ہیں اور کنیکٹیویٹی ہے اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایپلیکیشنز کا استعمال ہونا، مختلف ایپلیکیشنز کا، ای سروسز کا، ای کامرس کا بہت امپروو ہوا ہے اور اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اسمارٹ فونز ہیں جس کے اوپر یہ ای سروسز اور ای کامرس کی اپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں اس کا بھی پاکستان کے عام جو لوور مڈل کلاسز اور جو لوور کلاسز ہیں بلکہ یہاں تک کہ ان پڑھ لوگ بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیکنڈ ہینڈ سے، تھرڈ ہینڈ سے، فورتھ ہینڈ والا اسمارٹ فون آج اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی اسکرین کی روشنی شاید کم ہو لیکن اس پہ سروسز آ رہی ہیں، اور وہ صرف کیونکہ سروسز اتنی آسان ہے استعمال کرنا، تو وہ صرف اس کو اللیٹریٹ ہونے کے باوجود ان کو استعمال کر رہا ہے۔
پاکستان میں اب بھی بڑی آبادی دیہات میں مقیم ہے، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت کے بارے میں شہزاد احمد کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔
بڑے شہروں سے ہٹ کر ذرا دیکھیے، آپ راول پنڈی سے ہی 100 کلومیٹر دور جا کے دیکھیے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کنیکٹیویٹی کا معیار کتنا کمزور ہے۔ ماؤنٹین کمیونٹیز، ہمارا فاٹا، بلوچستان کا بہت بڑا حصہ، صدرن پنجاب کے بہت سارے شہر، آپ تو چھوڑیے، میں جس گاؤں میں اس وقت ہوں جہاں پہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہاں پر کنیکٹیویٹی، اچھا انٹرنیٹ، اچھی کنیکٹیویٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
تاہم اویس احمد لغاری کہتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
میں جی پنجاب کے سب سے دور دراز علاقے کا بھی مکین ہوں، ڈیرہ غازی خان، وہاں ایک ہمارا ٹرائبل ایریا ہے، اس کا نام جی فورٹ منرو ہے، وہاں 4G سروسز اویلیبل ہیں، اور وہاں کا ایک بکریاں پالنے والا جو شیپرڈ ہے، اس کے پاس میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بہت ہی لو اور انفیریئر کوالٹی کا لیکن ایک اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کو میوزک کی اپلیکیشنز کو استعمال کر رہا تھا۔ تو اس سے زیادہ تو اور کوئی میرے خیال میں ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ایسے
ہر نئے منصوبے، نئے اقدام کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ بات علی بابا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ملک میں موجود مقامی کمپنیاں علی بابا کے سحر سے کیسے محفوظ رہتی ہیں۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، امریکہ میں بڑی عمر کے افراد میں گر کر ہلاک ہونے کے واقعات میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران ایک تہائی کا اضافہ ہو گیا ہے، جسے طبی ماہرین تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ صحت سے متعلق عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایسے افراد میں جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں، مختلف صورتوں میں گر کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2007 کے مقابلے میں 31% تک بڑھ چکی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں گرنے کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس کا سبب ادویات کا مسلسل استعمال، بے دہیانی میں سیڑھیاں چڑھنا یا بے احتیاطی کے باعث برف پر سے پسلنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر سے بڑی عمر کے افراد میں گرنے کے واقعات کم کیے جا سکتے ہیں، جس سے ان کے زخمی اور ہلاک ہو جانے کی شرح کم کی جا سکتی ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور بچاؤ کے امریکی مرکز کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2007 میں گرنے سے ہلاک ہونے والے بڑی عمر کے افراد کی تعداد 18,000 کے لگ بھگ تھی، جو سن 2016 میں بڑھ کر 30,000 تک پہنچ گئی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑی عمر کے افراد کی زیادہ تر تعداد دل اور شریانوں کے امراض سے بچنے کے لیے خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ گرنے کے نتیجے میں زخمی ہونے پر زیادہ تر واقعات میں زیادہ خون بہ جانے سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کو بڑی عمر کے افراد کے گرنے کے خطرے کا جائزہ لینا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے انہیں مشورے دینے چاہیے، ان کی دواؤں میں رد و بدل کرنا چاہیے، ان کی بینائی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، انہیں ایسے جوتے پہننے کا مشورہ دینا چاہیے جو انہیں پسلنے سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی ورزشوں کے بارے میں بتانا چاہیے جو ان کے اعصاب کو مضبوط بنا سکے اور انہیں چاقو چوبند رکھیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن، وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی۔ ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا، ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/VOA Urdu۔ سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی، ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز، رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے، ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ تحریک کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے نمائندوں کی نامزدگی کر دی گئی ہے، ان میں کچھ سیاسی رہنما بھی شامل ہیں جبکہ تحریک کے رہنما منظور پشتین اس میں شامل نہیں۔ پی ٹی ایم کی ایک مرکزی رہنما کے مطابق صوبائی حکومت اور پی ٹی ایم دونوں کے جرگے بااختیار ہوں گے اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پشتون تحفظ تحریک نے حکومت سے بات کرنے کے لیے اپنے نمائندے نامزد کر دیے ہیں، جن میں بعض سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شامل ہیں۔ پی ٹی ایم کے ایک مرکزی رہنما علی وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس جرگے میں تحریک کے رہنما منظور پشتین شامل نہیں ہے، جبکہ 3 مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے مطالبات کسی ایک علاقے تک محدود نہیں اور وہ ملک میں بسنے والے تمام پشتونوں کی بات کر رہی ہیں۔ پی ٹی ایم کی نامزد کردہ لوگوں میں محسن داول، لطیف افریدی، افراسیاب خٹک، بشرا گوہر، سینیٹر عثمان کاکڑ، سینیٹر رضا محمد خان، نواب ایاز خان جوگیزئی، گلمرجان خان پانس گجر اور فضل خان ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی صوبائی حکومت کی جرگے سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں تحریک کے رہنماؤں نے حکومت سے بات کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کے انتخاب کی عرض سے کچھ وقت مانگا تھا۔ علی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دونوں جرگے با اختیار ہوں گے اور مشاورت کے دوران ہونے والے فیصلوں کو تسلیم کرنا پریکین پر لازم ہوگا۔ رواں سال کے اوائل میں پشتونوں کی جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف قبائلی نوجوانوں نے آواز بلند کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ تحریک ملک کی تقریباً سب ہی بڑی شہروں میں جلسے منعقد کر چکی ہے، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں اس کی کوریج نہیں کی گئی، جبکہ بظاہر اس کے مقابلے میں پاکستان تحفظ تحریک کے نام سے بھی ایک گروپ سامنے آ چکا ہے، جس نے پی ٹی ایم کے رہنماؤں پر غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام عائد کرتی ہوئی مختلف جلسے کیے۔ تاہم پشتون تحفظ تحریک کے رہنما کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے یا غیر ملکی امداد لینے کے الزامات کو مسترد کرتی ہوئی کہہ چکے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں اور وہ اس کا پاکستان کے آئین کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 4 ایسے مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے جو پاکستان کی جانب سے سرحد پار کر کے متنازع علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق ہفتے کے روز فوج شمال مغربی حصے میں باغیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے، تاحال کسی بھی عسکریت پسند گروپ کی جانب سے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان ہفتے کی دوپہر دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان موجود سرحد کے قریب اپنے شمالی کورین ہم منصب کم جونگ ان سے ملے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ شمالی کوریا اور صدر ٹرمپ کی ممکنہ ملاقات کے لیے کیا تیاری کی جائے۔ حکام کے مطابق مسٹر مون اتوار کی صبح مسٹر کم کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال اور تبادلہ خیال پر روشنی ڈالیں گے۔ جنوبی کوریا نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان پیش رفت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ وہ چینی مواصلاتی کمپنی زی ٹی ای کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ گئے ہیں، جسے ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے چین کے ساتھ اعلی سطحی تجارتی مذاکرات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے۔ معاہدے کے تحت زی ٹی ای اپنی ٹیم کو بے دخل کرے گی اور اس کی جگہ امریکی افسروں کو تعینات کرے گی اور جرمانہ ادا کرے گی۔ اس معاہدے میں جرمانہ سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق $1 بلین زی ٹی ای پہلے ہی ادا کر چکی ہے، جو خبروں کے مطابق اس نے شمالی کوریا اور ایران کو آلات فروخت کر کے امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر ادا کیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر بھی اس ڈیل کے بارے میں بتایا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی رہنما امریکہ کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ایک نارمل ملک کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر امریکی شہری ایران آئیں گے اور اس سے ایک دوست ملک کا برتاؤ کریں گے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے ایٹمی پروگرام پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اسے مشرق وسطی کے استحکام اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے ایران کے داخلی انتشار کا بھی ذکر کیا۔ اس انٹرویو پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کی ستارے دارے خشیش کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کو ایک شدید خطرہ قرار دیا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کو صدر ٹرمپ مشرق وسطی کے استحکام اور امریکہ کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں۔ وہ ایرانی عوام کی مشکلات سے بھی آگاہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں جو کمی اور خامیاں باقی رہ گئی تھیں ان کو نئے سیکیورٹی فریم ورک کے مجوزہ منصوبے میں ختم کر دیا گیا ہے۔
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on its nuclear program and wanted to halt that. A noble objective, a good goal, a worthy one.
پہلا معاہدہ بہت محدود اور تنگ تھا۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس ایٹمی پروگرام پر ایران خطیر رقم خرچ کر رہا تھا اس کو روک دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نیک اور قابل قدر مقصد تھا، مگر اس کے مقابلے میں ایران نے جو خطرات پیدا کیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ وہ مسلمان ملکوں پر بھی میزائلوں سے حملے کر رہا ہے اور انسانوں سے ان کے حقوق چھین رہا ہے۔ مسٹر پومپیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کرتی، تاہم ایران سے باہر موجودہ حکومت کے مخالف گروپوں کی کوششوں کی ضرور حمایت کرتی ہے۔
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
جب تک وہ ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے ہماری حمایت حاصل رہے گی، مگر ہم انہیں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی وکالت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کے لیے کام کریں، ایک عام ایرانی کے لیے جو اپنی زندگی آپ جینا چاہتا ہے۔ پومپیو نے کہا کہ ان کی ٹیم ایران میں گرفتار امریکیوں کی رہائی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایرانیوں کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے ملک میں بدعنوانی کا کس قدر دور دورہ ہے۔
You have senior leaders that are pocketing money using businesses that are nominally fronts and frankly just stealing.
وہاں پر سینئر لیڈر رقوم بٹور رہے ہیں، نام نہاد کاروبار کے بہانے وہ چوریاں کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایرانی عوام کو یہ موقع ملے کہ وہ جان سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ ان کے لیڈر جو اس ملک کی قیادت کر رہے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جمعرات کو وزیر خارجہ پومپیو نے سینٹ کی ایک کمیٹی کے روبرو بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف پرانی پابندیوں کے علاوہ مزید نئی تعزیرات عائد کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے نمٹنے کے لیے نئے لائحہ عمل کے بارے میں امریکہ جلد ہی اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے ایران سے متعلق جو انٹرویو دیا ہے وہ منصوبہ باہر کے ممالک کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگا، اس پر رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہودبائی نے۔
ہم امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو کے اسلام آباد پر الزام کی خبر سے شروع کریں گے کہ وہ امریکی سفارتکاروں سے ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ترکی میں اور الجیریا میں سابق سفیر مشتاق مہر، یہ بتائیے آپ اسلام آباد میں امریکی سفارتکاروں سے ملتے ہوں گے، وہ لوگ آپ کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟
یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے جی، یہ پرانے ریگولیشن ہیں جس میں دو قسم کے ریسٹرکشن ہوتے ہیں ڈپلومیٹس پہ۔ ایک تو جنرل ریسٹرکشن ہوتی ہے، ساری دنیا میں ایک سا اصول ہے کہ آپ کیپیٹل کی میونسپل لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے، جانے کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیوں جائیں گے، کب تک رہیں گے، کہاں رہیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے بائیلیٹرل، بائیلیٹرل ہوتا ہے جس میں آپ نے دوسری اسٹیٹ کو اینیمی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہو، جیسے پاکستان، ہندوستان۔ یہ جو امریکہ پاکستان کا ریلیشن شپ ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے، بہت مشکل ہے،
ایک تو اسٹریٹجک لیول پہ ملٹری لیول پہ, کیونکہ ہمارا ملٹری ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے, اور دوسرا سیویلین لیول پہ. یہ جو نئی ریسٹرکشن ہیں یہ بنیادی طور پہ شکیل آفریدی صاحب کی وجہ سے ہیں, کیونکہ رپورٹس آئی تھیں کہ شکیل آفریدی صاحب کو نکال کر بھگانے کی کوشش کی گئی تھی, تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف سیکورٹی ٹائٹ کی گئی, اور امریکن اور دوسرے ویسٹرن ڈپلومیٹس کو ان ایریاز میں ایکسیس دینے سے انکار کیا گیا جہاں پہ شبہ ہے کہ شکیل آفریدی صاحب کے سیف ہاؤسز ہیں.
پروفیسر فیضان حق, آپ بتائیے, شکیل آفریدی کا جو معاملہ ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر روسی ایجنسیز نے پلانٹ کی تھی کہ سی آئی اے نے کوشش کی کہ ان کو پاکستانی جیل سے نکالا جائے, کیا آفریدی شکیل آفریدی وجہ ہے یا پھر اور کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر مائک پومپیو نے یہ بیان دیا؟
اس وقت جو بیان آیا ہے پومپیو صاحب کا وہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپس کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہا, مدد نہیں کر رہا. جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں امریکن ڈپلومیٹس پر, وہ ابھی ہمارے فاضل دوست جو ہیں مہر صاحب, انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو سینسٹیو ایریاز ہیں پاکستان کے, جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ سینسٹیو ایریاز ہیں, اس میں بہت سی ریسٹرکشنز نہ صرف امریکن ڈپلومیٹس پہ بلکہ دوسرے ایسے ڈپلومیٹس پر بھی ہے جن کے بارے میں پاکستان جو ہے جس کی ریزرویشنز ہیں. جب ایک ملک ایسا کرتا ہے تو دوسرا ملک اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو رد عمل ہے وہ امریکہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہری بات جو ہے, جس کو کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز, وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپس جو ہیں, جو تعلقات ہیں, وہ ایسے نہج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک پیک پوائنٹ پر جانا ہے جہاں پر کچھ الٹیمیٹلی کچھ لین دین ہوگا, کچھ لے اور کچھ دے کا فیصلہ ہوگا, اور تب یہ نارملائزیشن کی طرف جائیں گے.
ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر فیضان حق, اور اسلام آباد سے تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر.
کولمبیا کے صدر جان مینوئل سینتوس نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ ان کا ملک باضابطہ طور پر نیٹو کا عالمی شراکت دار بننے والا پہلا لاطینی امریکی ملک بن گیا ہے, جس کا اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا. سینتوس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور صدارتی محل سے اپنے خطاب میں کہا کہ آئندہ ہفتے برسلز میں اس شراکت داری کا باقاعدہ اطلاق ہوگا, اور یہ بہت ہی اہم قدم ہے کہ کولمبیا ایک عالمی شراکت دار کے طور پر نیٹو کا رکن بننے جا رہا ہے, اور اس حیثیت کے ساتھ کولمبیا پہلا لاطینی امریکی ملک بن گیا ہے. مسٹر سینتوس, جنہوں نے ایف اے آر سی کے باغیوں کے ساتھ امن قائم کیا, انہیں سن 2016 میں نوبیل کا امن انعام دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اس قدم سے کولمبیا کا عالمی سطح پر مقام بہتر ہوگا. روس اور سعودی عرب آئندہ ماہ سے تیل کی پیداوار بڑھانے پر بظاہر متفق ہو گئے ہیں, اور دونوں ملکوں کے وزرائے توانائی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام توانائی کی قیمتوں میں گرانی سے صارفین کی پریشانی کے تناظر میں کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفلاح اور ان کے روسی ہم منصب الیگزینڈر نوواک نے جمعے کو سینٹ پیٹرز برگ میں ہوئے ایک اقتصادی فورم میں کہا کہ وہ سن 2016 سے تیل کی پیداوار پر منجمد کرنے والے ایک معاہدے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. وزرا کا کہنا تھا کہ اس بارے میں لائحہ عمل پر بتدریج سال کی دوسری ششماہی تک مکمل ہوگا. سن 2016 میں تیل کی پیداوار کو محدود کرنے کا یہ معاہدہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو $30 فی بیرل سے نیچے جانے سے روکنا تھا, جس کے بعد اس قیمت میں استحکام اور بہتری دیکھی گئی. لیکن حال ہی میں خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تیل کی بڑی پیداوار والے دو ممالک ایران اور وینزویلا پر پابندی عائد کیے جانے کی وجہ سے یہ قیمتیں $80 فی بیرل سے بھی تجاوز کر چکی تھیں. سعودی عرب اور روس کی طرف سے تیل کی پیداوار میں اضافے کے اعلان کے بعد ہی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں 3% تک کمی دیکھنے میں آئی ہے. سعودی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ چین, جو کہ دنیا میں توانائی کی کھپت والا سب سے بڑا ملک ہے, اس نے بھی ایسے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آیا مناسب مقدار میں تیل کی پیداوار ہو بھی رہی ہے یا نہیں. روس اور سعودی عرب فی الوقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں, اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس تیل کی پیداوار کو بڑھانے کی صلاحیت بھی موجود ہے. سمندری طوفان میکونو ہفتے کو الاصبح جزیرہ نما عرب کے دو ملکوں عمان اور یمن سے ٹکرایا, اور حکام نے ایک شخص کے ہلاک اور 40 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے. طوفان کے ٹکرانے سے قبل ہی شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. عمان کے تیسرے بڑے شہر سلالہ کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے, اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی کے باعث سیلابی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. کئی علاقوں سے متاثر افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیے جانے کا بھی بتایا گیا ہے. یہاں صبح کے بعد بارش تو رک گئی تھی لیکن شدید طوفانی ہواؤں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. عمان میں ایک 12 سالہ لڑکے کے ہلاک ہونے کا بتایا جا رہا ہے جبکہ یمن میں کم از کم 40 افراد لاپتہ ہیں. حکام کے مطابق لاپتہ ہونے والوں میں یمنی بھارتی اور سوڈانی باشندے شامل ہیں اور خدشہ ہے کہ ان میں سے بعض موت کا شکار ہو چکے ہوں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کے باعث 170 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار کے ساتھ ہوا کا دباؤ بنا ہوا ہے جو کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہیں اور اس سے شدید نقصان کا خدشہ ہے. سلالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جمعرات کو دیر گئے بند کر دیا گیا تھا لیکن اس سے قبل ہی طوفان کے پیش نظر بہت سے سیاح یہاں سے روانہ ہو گئے تھے. اسی شہر کی بندرگاہ کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. عمان میں ماہرین موسمیات نے متنبع کیا ہے کہ سلالہ اور گرد و نواح میں 200 ملی میٹر سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں. براعظم افریقہ میں قائم دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کی امریکی کوششوں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی بہت زیادہ پریشان کن یا خطرناک مسئلہ نہیں. یہ گروپ مسلسل اپنا اتحاد بدلتے رہتے ہیں، کوئی ایک گروپ یا نظریہ ان کے پیش نظر نہیں ہے. یہ دہشت گرد تنظیمیں یا گروپ اب ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں منتقل ہو جاتے ہیں. مغربی اور افریقی دفاعی خفیہ کے حکام کے مطابق اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ درجے کی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والے جنگجو کسی بھی دوسرے گروپ کے لیے یا بعض اوقات دو مختلف گروپوں کے لیے ایک ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ڈیفیٹ آئسس کور ٹاسک فورس کے ڈائریکٹر کرسٹوفر مائر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آپ کو گہری نظر رکھنی پڑتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سا گروپ کس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے اور کس کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے. آئرلینڈ میں اسقاط حمل سے متعلق حقوق کے ضمن میں ہونے والے تاریخی انتخاب کے سلسلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، جس کے بارے میں دو ایگزٹ پول کی رائے ہے کہ وہاں اس تحریک کی جیت ہوئی ہے. وزیر اعظم لیو ورادکار نے ہفتے کے روز ڈبلن میں صحافیوں کو بتایا کہ نتائج کچھ انقلابی ہیں. مسٹر ورادکار نے کہا کہ عوام نے آواز اٹھائی ہے اور جو ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے انقلاب کا ابھرنا ہے جو آئرلینڈ میں گزشتہ کچھ عرصوں میں سامنے آ رہا ہے. ایبارشن یا اسقاط حمل کے ایک مخالف گروپ کا کہنا ہے کہ انتخابات کا نتیجہ تاریخ میں ایک المیہ کی حیثیت رکھے گا. گروپ نے بیان میں ممکنہ شکست کا بھی ذکر کیا. سرکاری نتائج ہفتے کو دیر گئے سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
واشنگٹن ڈی سی کے نوجوان 18 سال کی بجائے 16 برس کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا حق مانگ رہے ہیں تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے. اس کے لیے انہوں نے مظاہرے اور ریلیاں بھی منعقد کی ہیں. نوجوان تو اس دن کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک نوجوان طالب علم ولیم واٹسن کا کہنا ہے، آئندہ سال میں ووٹ دینے کا اہل ہوں گا. میں ایسے افراد کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو زندگی گزارنے سے متعلق میرے خیالات کو پورا کرنے کی سوچ رکھتے ہوں. ڈی سی کونسل کے 13 رکن ہیں جن میں سے 7 ارکان 16 سال عمر کی حد کے حق میں ہیں اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. سن 2013 میں ٹیکوما پارک میں سٹی کونسل کے انتخابات میں ووٹ دینے کی حد 16 برس کر دی گئی تھی. اس سے واشنگٹن ڈی سی کے 16 اور 17 برس کی عمر کے 12,000 نوجوانوں کو امید ملی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ٹیکوما پارک سٹی کے سابق کونسل ممبر ٹم میل کہتے ہیں، نوجوانوں نے ووٹ دینے کے لیے اپنا اندراج کروایا اور تقریباً 40% نے آ کر اپنا ووٹ دیا. 40% ٹرن آؤٹ کم تو لگتا ہے لیکن ہماری سٹی کونسل کے انتخابات میں 20% لوگ ہی ووٹ دینے آتے ہیں. ٹم میل کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی ایک بھی وجہ نظر نہیں آتی جو 16 سال کی عمر کے نوجوانوں کو ووٹ دینے کی راہ میں حائل ہو. 16-year-olds in America and 17-year-olds in America can get a job. امریکہ میں 16 اور 17 برس کے بچوں کو ملازمت ملتی ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، انہیں عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے اور ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. 17 برس کی عمر میں آپ فوج میں جا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں. سو یہ سب چیزیں رویوں کی ایسی مثالیں ہیں جو ایک بالغ فرد کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہیں. تاہم ہر کوئی ان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا. صحافی اور ریڈیو صداکار کرس کور کے نزدیک 16 سال کی عمر میں نوجوان ووٹ دینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئے ہوتے.
We also don't allow 16-year-olds to buy tobacco. A 16-year-old cannot.
16 برس کے نوجوان کو تمباکو خریدنے کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہی انہیں کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرہ 16 سال کے بچے کو اتنا پختہ کار نہیں سمجھتا. سو میرے خیال میں یہ بات خود عیاں ہے. آپ اس وقت ووٹ دے سکتے ہیں جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوگی, کیونکہ یہی عمر ہر چیز کے لیے پختہ کار مانی جاتی ہے. بہت سوں کے لیے ووٹ دینے کی عمر 16 سال مقرر کرنا ایک قدم آگے بڑھنا ہے. سن 1970 میں امریکہ میں ووٹ دینے کی عمر 21 برس سے کم کر کے 18 سال کر دی گئی تھی. آئین میں اس کی ممانعت نہیں ہے. نوجوانوں کو امید ہے کہ اس سال جون میں یہ بل منظور ہو جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہے, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu.letters@voanews.com. خط آپ کے.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت اعلان کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی اطلاع کے لیے جس سے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کا اتا پتہ چل سکے, اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا ہو سکے, اپنے انعام کی رقم بڑھا کر 2.5 کروڑ ڈالر کر رہا ہے. یہ ابراہیم عواد, ابراہیم البدری اور ابو دعا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ یا ICL یا داعش کے نام سے معروف دہشت گرد تنظیم کا البغدادی ایک سینئر لیڈر ہے. امریکہ کے لیے سرزمین وطن اور امریکی عوام کا تحفظ دہشت گردی کا قلعہ قواں کرنے کے سلسلے میں اعلیٰ ترجیح ہے. داعش کے خلاف جیسے جیسے فوجی کارروائیوں میں اضافہ کیا گیا ہے, امریکہ دستیاب وسائل میں بھی اضافہ کر رہا ہے تاکہ داعش کی قیادت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے. جون سن 2014 میں داعش نے شام اور عراق کے کچھ حصوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور نام نہاد اسلامی خلافت کا از خود اعلان کر دیا اور البغدادی کو خلیفہ نامزد کر دیا. حالیہ برسوں میں داعش نے جہادی گروپوں کی وفاداری حاصل کر لی ہے اور دنیا میں بعض افراد کی سوچ کو انتہا پسندانہ بنا دیا ہے اور امریکہ میں دہشت گرد حملوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ البغدادی کے تحت داعش مشرق وسطی میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے، جن میں جاپان، برطانیہ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے متعدد سویلین یرمالیوں کا صفاکانہ قتل شامل ہے۔ اس گروپ نے اپنی خود ساختہ خلافت کی سرحدوں سے پرے بھی دہشت گرد حملے کرائے ہیں یا ان کی نگرانی کی ہے۔ 2011 میں امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو انتظامی حکم نامہ نمبر 13224 کے تحت خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی داعش القاعدہ تعزیراتی کمیٹی نے بھی تعزیرات لگائی ہیں۔ اس وقت البغدادی عراق میں القاعدہ کا لیڈر تھا جو بالآخر داعش میں ضم ہو گئی۔ اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصلیٹ اور اس معلوماتی لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں، www.revoltsforjustice.net یا info@revoltsforjustice.net پر ای میل کے ذریعے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اطلاع دینے کے لیے شمالی امریکہ میں فون نمبر ہے 1-800-877-3927۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع فراہم کرنے والوں کو کسی نئے مقام پر منتقل کر کے ان کی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے۔ 1984 میں جب سے ریورس فار جسٹس پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے تحت 14.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم 90 سے زیادہ ایسے افراد کو ادا کی جا چکی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی مدد سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا یا دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گرد کارروائیوں کو روکا جا سکا۔ آپ ریورس فار جسٹس پروگرام کے بارے میں ٹویٹر پر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر کا پتہ ہے https://twitter.com/revoltsforjustice۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون پہ رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر کا پروگرام جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔ سعد اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔